Raza, 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 Ahmad Raza.
Raza,
raza, raza, raza, raza, Ahmad Raza.
Raza,
raza, raza, raza, raza, Ahmad Raza.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام عاشقوں کے امام یعنی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ کے تذکرے آپ کی سیرت آپ کی بائیوگرافی آپ کی مبارک زندگی کیسی تھی اس پر یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے تذکرہ امام احمد رضا سن کر عاشقان امام احمد رضا کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت بڑھتی ہے اسلام اور دین کی محبت بڑھتی ہے اور عمل کا جذبہ بڑھتا ہے تقوی کا جذبہ بڑھتا ہے یہ ذہن بنتا ہے کہ اس ہستی نے بڑے کام کیے میں بھی کوئی کام کر جاؤں میں بھی کچھ کروں امت کے لیے دین کے لیے اللہ پاک کے لیے رسول پاک کے لیے اسلام کے لیے یقیناً یہ جذبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے دیکھنے والوں میں پیدا ہوتا تھا اور آج بھی آپ کی سیرت سننے پڑھنے والے یہ جذبہ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا کی زندگی ایسی ناقابل فراموش زندگی تھی کہ آپ کو پڑھنے سننے دیکھنے والا یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اتنا سارا کام اتنا بڑا کام ایک زندگی میں آپ نے کیسے کر لیا ظاہر ہے فیملی بھی تھی گھر بار بھی تھا کاروبار بھی تھا اور بھی بندے کے ساتھ عوارض و لوازمات لگے ہوتے ہیں اس میں اتنا بڑا کام کرنا اور اتنی بڑی دین کی خدمت کرنا یہ بلا شبہ اللہ پاک کا فضل اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہی ہے کہ آپ نے چن لیا اور بزرگوں نے اللہ پاک نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام لے لیا آج ہم بھی سیرت اعلیٰ حضرت سے یہی سبق جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا موضوع ہے ناظرین امام احمد رضا کی امت مصطفیٰ سے محبت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے ضرور پیار کرتا ہے کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں اپنے بندوں سے وہ محبت فرماتا ہے اور کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرتے ہوں اللہ کے بندوں کی خیر خواہی ان کے دل میں نہ ہو یہ آپ دیکھیں گے اللہ کے ولیوں کے جذبات سے ان کے انداز و اخلاق سے آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ امت کی خیر خواہی امت کے لیے شفقت ان کے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے تو یہی بات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں آپ کی سیرت میں بائیوگرافی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے لہٰذا آج ہم بات کریں گے اسپیشلی ہمارے ساتھ خصوصی طور پر مفتی شفیق اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب مولانا مہروز مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم ان سے بات کریں گے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امت سے محبت کے حوالے سے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے بھی دل میں امت کی محبت پیدا ہو ہم اپنے لیے نہ جئیں اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے اقبال نے کہا تھا نا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا یہ جو اوروں کے کام آنے والی بات ہے نا یہ اللہ والوں میں کما حقہ پوری اترتی ہے تو کوئی کتنا بڑا دعوے دار ہو اس رائٹس کا اس رائٹس کا یہ کمیشن وہ کمیشن اور بڑے بڑے اپنا ادارے بنا لیں لیکن جتنی لوگوں کی خیر خواہی اور محبت آپ کو اللہ والوں میں ملے گی کسی دنیا دار میں مل ہی نہیں سکتی ہے یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اللہ والوں کے دل میں جتنی مخلوق کی محبت ہے نا میں تو یہاں تک کہوں گا مہروز بھائی تصدیق کیجئے گا کہ انسان تو انسان جانوروں کے لیے بھی محبت یہ بھی اللہ والوں کے دل میں ہوتی ہے وہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے گزند نہ پہنچے یہ کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہو جائیں ہم بھی لوگوں کے کام آئیں لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں اس پر آج تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی اور اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوں گی رضا رضا ہوگا اور کلام اعلیٰ حضرت بھی سنتے ہیں ہم روزانہ حاجی عارف اتاری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں ویلکم آئیے کچھ کلام رضا سے نعت رسول مقبول جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھی آئیے اس سے آغاز کرتے ہیں
صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے پڑھیے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں
جلوہ
ماشاءاللہ، بڑا ہی خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ سن رہے تھے، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، اور یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے نعت لکھنا اور پیارے آقا کی تعریف کرنا، پیارے آقا سے باتیں کرنے کے مترادف ایک عمل کہہ لیجئے. نعتوں میں بندہ اپنا معافی ضمیر اپنے آقا کو بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ حالت ہے، میری یہ کیفیت ہے، کرم فرمائیے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی جو نعتیں لکھنے کی ایک عادت تھی، یہ یوں کہیے کہ بلا تکلف بلا تصنع تھی، بناوٹ سے پاک، جو جذبات ہیں جو کیفیات ہیں وہ سیدھی سیدھی بات کرنے کی کوشش فرماتے، اور یہی رنگ یہی اخلاص یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اسی اخلاص نے آپ کے کلاموں کو جیسے کہ امر کر دیا کہ آپ کی وفات کو اگرچہ 100 سال سے زائد ہو گئے، اس کے باوجود آپ کے کلاموں کی خوشبو ایسی تازہ ہے جیسے ابھی ابھی لکھے گئے ہوں. اللہ کریم ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے. مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مولانا مہروز مدنی صاحب بھی ہیں. آج ہم حضور بات کریں گے اعلیٰ حضرت کی امت سے جو محبت کا انداز تھا، اور جو اللہ والوں کی ویسے بھی امت سے بندوں سے محبت ہوتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں بندوں کے لیے، اور اسپیشلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو یہیں سے یہ چیز چلتی ہوئی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی خیر خائی میں امت کی خاطر اپنے دن رات گزارے، اور اس کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کی، مارے بھی کھائیں، زخمی بھی ہوئے، اور اس کے باوجود لوگوں کو یوں کہیے کہ دوزخ سے بچانے کا کام یہ بھی نہ چھوڑا، اور لوگوں کی دنیاوی خیر خائی بھی فرماتے رہے، کسی کا قرضہ اتارتے رہے، کسی کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی پیاسے کو کبھی ظاہری پانی پلا رہے ہیں، کبھی کوئی باطنی پیاس بجھا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ وہیں سے چلتا ہوا آگے بڑا امت میں.
یہ امت سب امتوں میں آخر میں ہے
جی،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ امت پچھلی سابقہ ساری امتوں سے افضل ہے.
بالکل،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے اس امت کو بھی یہ شرف عطا فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا یہ خوبصورت وصف قرآن نے بیان فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہارے بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور مومنوں پر مہربان بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں. یہ قرآن پاک نے خاص امت سے جو محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے کیا کتنا آپ محبت فرماتے، تو یہ بیان فرما دیا. قیامت کے دن ہم بات کریں تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے سارے نبی ان ممبروں پر تشریف فرماؤں گے، میرا ممبر خالی رہے گا، اور میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں میں بیٹھوں اور مجھے یوں جنت میں داخل کر دیا جائے، بلکہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میدان محشر میں شفاعت فرماؤں.
سبحان
اللہ، یہاں تک فرمایا کہ جب شفاعت میں کروں گا اور لوگوں کی فہرست جو جہنم میں جائیں گے تو ان کی جو فہرست مجھے ملے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی بھی شفاعتیں فرمائیں گے. کئیوں کو شفاعت مصطفیٰ کا وہ حصہ ملے گا کہ بلا حساب جنت میں جانا، کئیوں کی نیکیوں میں کچھ کمی ہے تو وہ کمی کا پورا ہو جانا، کئیوں کے گناہ معاف اور ختم ہو جانا، اور جو دوزخ میں جائیں گے ان میں عذاب کی تخفیف ہونا یا عذاب سے چھٹکارا پا کر بالآخر سارے مومن وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ مختلف مراحل میں یہ شفاعت انہیں نصیب ہوگی. تو یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت، خیر خائی. الدین النصیحہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین نام ہی خیر خائی کا ہے. یعنی دین نام ہی خیر خائی کا. پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ خیر خائی، فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ارشاد فرمایا ہر مومن کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، یعنی عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک اصول ہمیں دے دیا اور ارشاد فرما دیا. اللہ کے حوالے سے کیسے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا نہیں ہے. یعنی اس طرح اللہ کو ماننا کہ اس کی گفتگو، اس کا کلام، اس کے انداز، یہ تمام تر شرک سے پاک ہوں. اللہ رب العالمین کے لیے جو عقائد ماننا ضروری ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے مقدم ہیں، اور وہ اس کے اندر ہوں. اسی طرح پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, اور ساتھ جو حکمران ہیں ان کے حوالے سے, یعنی کہ جو وہ ایسی باتیں کہ جو جن کو حاکم اسلام جو دین کی باتیں لوگوں پر نافذ کرتے ہیں, معاملات نافذ کرتے ہیں, ان کی اتباع اور پیروی کے معاملات کرنا. پھر فرمایا تمام لوگوں کے ساتھ. اب جو تمام لوگوں کے ساتھ خیر خائی نا, بڑا وسیع عمر جس کے اندر دینی خیر خائیاں بھی داخل ہیں اور دنیاوی خیر خائیاں بھی داخل ہیں. دینی طور پر تو یہ ہے, میں کہتا ہوں سب سے بڑی خیر خائی کہ کسی آدمی کو گمراہی سے بچا لینا, کفر سے بچا لینا, شرک سے بچا لینا, اور اس کا ایمان کامل کر دینا, ایمان دل کے اندر راسخ کر دینا, مضبوط کر دینا, یہاں تک کہ وہ اپنا ایمان اور عشق رسول کا چراغ لے کر قبر میں پہنچ جائے. یہ بہت بڑی خیر خائی ہے,
بڑی خیر خائی.
یعنی یہ سب سے مقدم تو یہ خیر خائی ہے کہ آدمی کے ساتھ کسی کو کسی حوالے سے یعنی دینی طور پر اس کی یہ ہیلپ کر دینا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے, اگر ہم یہ محبت امت کی محبت کے حوالے سے ہم اگر گفتگو کریں, کئی کیٹیگری آپ کی بنے گی اس کے. ایک تو دینی طور پر ہے, پھر اعلیٰ حضرت کا مشغلہ سارا دن لکھنے لکھانے کا, پڑھنے پڑھانے کا, یہ بھی دینی معاملات کے اندر ہیں. پھر کئیوں کے انفرادی دینی معاملات آنا اور کئیوں کے اجتماعی طور پر دینی معاملات آنا, پھر یہ معاملات. اچھا پھر اس سے آگے ہم چلیں تو پھر دنیاوی ایسے معاملات کے اندر کہ جو کسی کے ساتھ خاص اسی کا معاملہ ہے, کوئی غربت میں ہے, کوئی قرض دار ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے, اگر ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو یقین کریں الدین النصیحہ کے کہیں کہ کامل ترین فرد جس نے اس کے تمام ان گوشوں پر امت کے حوالے سے کام کیا تو میں کہوں گا وہ امام احمد رضا خان ہے, کہ جنہوں نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے بھی جس وقت ہر طرف سے کفر, دلالت اور طرح طرح کے لوگوں کے دلوں کے اندر سے کسی نہ کسی طرح کے بہانے اور آزار کر کر عشق رسول کے چراغ کو بجھایا جا رہا ہو, دلوں کے اندر صحابہ اکرام علی مردوان کے حوالے سے کوئی ایسی نیگیٹو باتیں ڈالی جا رہی ہوں, اہل بیت طہار کے حوالے سے کمزور باتیں ڈالی جا رہی ہوں, اولیاء صالحین سے جو ہمارا تعلق ہے, نسبت ہے, اس نسبت کو قطع اور ختم کیا جا رہا ہو, اس وقت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ خدمت تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ سارے عقائد اپنے قلم کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے دلوں کے اندر راسخ فرما دی.
واہ واہ.
تو یہ جو اس وقت یہ عمل کرنا, دیکھنا اشفاق بھائی, اگر کوئی کسی کو کھانا کھلائے, اچھی بات ہے, بہت اچھا عمل ہے, یہ کھانا کھانے کھلانے والا کام بھی کئی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کا خاص حافظ ہونا, کسی کا قاری ہونا, کسی کا خاص عالم ہونا, مفتی ہونا, یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی, طاقت دی اور رب تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے تو وہ یہ عمل کرے گا اور وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ثانی ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ وہ کام کون کرے گا. اب اس کے اندر مین چیز یہ جو عقائد کے حوالے سے تحفظ کرنا ہے کہ واقعی کوئی ایسا عالم ہو, جس حوالے سے اس کی خدمت ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ عقائد کے حوالے سے بھی مضبوطی پیدا کرے اور جو کچھ گمراہی والی باتیں آ رہی ہیں ان کا ایسا رد بلیغ کرے, ان کا رد بلیغ کرے, چاہے وہ عقائد جن کا رکھنا فرض ہے اور وہ بدعات جن کو اپنے آپ سے دور کرنا فرض ہے. ان تمام گوشوں پر اگر ہم دیکھیں تو کام کیا ہے تو امام احمد رضا نے کام کیا ہے. اور یہ
آج نبوت ہے,
ختم
ہے,
جی ہاں,
نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اسی زمانہ قریب میں ہی
جی
اتنا اٹھا تھا, اور اعلیٰ حضرت نے جو اس کا رد کیا
جو
اس کی مثال نہیں ملتی,
جس انداز سے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے جو احادیث مبارکہ, پھر صرف ایک ہی نہیں
جی
بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, ذات کے حوالے سے ختم نبوت والا چیپٹر ایسا ہے کہ جس میں کسی بھی مسلمان کا کوئی کمپرومائز نہیں, کسی طرح کی بھی کوئی کمپرومائز نہیں. اور الحمدللہ صدیوں سے یہ سلسلہ اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے, انشاءاللہ قیامت تک مضبوط رہے گا. مسلمانوں میں ایسی جو کیفیات وہ رہے گی وہ کسی کو اور کو قبول نہ کریں گے نہ کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو یہ تو معاملہ تھا ایسا, لیکن اس کا بھی رد چاہیے تھا کیونکہ جس زمانے میں فتنہ اٹھ رہا ہے اور وہ اگر قلم کے زور پر, تحریر کے طور پر, تقریر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اس کا رد بھی اسی طرح کا چاہیے, اگرچہ عقیدہ مضبوط تھا. آپ نے یہ تو کیا, لیکن شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عقائد رکھنا ایک مسلمان کے لیے اہم اور ضروری, اور حضور علیہ السلام کی رفعت اور مقام کے حوالے سے, اس میں بھی اگر آپ کو کوئی کسی طرح کی کمزور بات کہیں کہیں سے آتی کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ فتنہ کھڑا ہوا، تو وہ پھر آپ نہیں دیکھتے تھے کہ سفر میں یا حضر میں، آپ بھلے سفر حج کے اندر ہیں لیکن حضور اسلام کے علم غیب پر پوری کتاب تحریر فرما دی، تو وہ فتنے کو آپ نے دبایا، ختم کیا، اور وہ آپ نے تحریر علماء کو اپنی پیش کی، اور کچھ گھنٹوں میں آپ نے اپنی وہ تصنیف عربی زبان میں الدولت المکیہ جس کو آپ نے تحریر فرمایا۔ تو یہ بھی امت سے محبت، میں کہتا ہوں یہ اس وقت کے لوگوں سے محبت تو ہے ہی ہے، لیکن آج دیکھیں 100 سال سے زائد ہو گئے وصال کی ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی جب ان کتابوں کو کوئی پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یقیناً ہم پر یہ احسان فرما دیا اور بعد والی مشکلات کو بھی حل فرما دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو علمی طور پر امت سے محبت،
دینی طور پر بات ہو رہی ہے۔ ابھی بہت سارے جہاد اور ہمارے ٹاپکس اس میں باقی ہیں ناظرین، کہ اعلیٰ حضرت کی غریبوں سے محبت کیسے تھی؟
آپ نے بات چھیڑی تو مجھ سے تھوڑا سا رہنی جا رہا کھانے کی بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کی وہ جو بات جس میں آپ نے غریبوں کی اور بالخصوص طلبہ کی جو دعوت کی تھی، تو فرمایا کچھ بنگلہ دیش سے تعلق ہے، کچھ پنجاب سے تعلق ہے، کچھ فلاں ہے، تو کہا دعوت بھی ویسی ہوگی جو تمہاری پسندیدہ ڈش ہے وہی تیار کی جائے، وہی تیار کی جائے گی۔ تو کسی نے کہا ہمیں فش چاہیے تو ان کے لیے فش ہے، کوئی بریانی کی کر رہے ہیں تو بریانی ہے، قورمہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے، یعنی جو ان کی پسندیدہ تھی۔ تو خوشی کے مواقع پہ آپ طلبہ اکرام کی بھی اس طریقے سے ان کو آپ دعوت پیش کیا کرتے؟
بالکل، اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جامعہ تھا وہ،
جی ہاں
جامعہ منظر الاسلام،
جی ہاں،
اس میں اعلیٰ حضرت نے طلبہ کی ویسے بھی خدمت اور خیر خواہی فرماتے تھے۔ خیر یعنی بھلائی، خواہی معنی چاہنا، بھلائی چاہنا، یہ محبت کے معنی میں ہی ہے۔ مہروز مدری بھائی کیا فرماتے ہیں، امت سے محبت اور امام احمد رضا، ایسا یوں کہیے کہ طویل ٹاپک ہے کہ آپ دیکھیں جدھر اعلیٰ حضرت کی امت سے محبت، اور دینی طور پر اسپیشلی جیسے مفتی صاحب ابھی اس کو لے کر چل رہے تھے، میں چاہوں گا دینی طور پر جو امت کی محبت اور علمی کاوشیں اور اپنا تن من دھن اس پہ لگا دیا، اپنا سرمایہ تک لگا کے لوگوں کی خدمت کی اور امت کے لیے وقف رہے، جیسے کہ تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ تو فری آف کاسٹ وہ بھی جی فتوا دیتے رہی، اس سے بڑھ کر کیا امت کی خدمت ہوگی؟
بلکہ اس پہ تو واقعہ بھی ہے نا کہ ایک صاحب آئے اور وہ مٹھائی کا ہنڈیا لے کر آئے، اس کو مٹی کے گویا کے چھوٹے سے اس میں برتن میں جو مٹھائی تھی وہ پیش کی، تو کہا کوئی کام ہے، برفی تھی، کوئی کام ہے؟ تو کہا نہیں کام کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر بیٹھے تو وہ تعویذ وغیرہ مانگا، تو تعویذ بھی دیا اور پھر وہ منگا کے واپس بھی دے دی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تعویذات کے کوئی رقم وغیرہ نہیں لی جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو امت سے شفقت، محبت اور خیر خواہی جسے کہہ لیں، ایک تو مفتی صاحب نے حدیث پاک بیان کری اور یہ ہم سب کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے آج جو اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک تو اعلیٰ حضرت کی عظمت اور ان سے جو ہماری عقیدت ہے وہ ہے، دوسرا یہ کہ خود ہمیں سیکھنے کو ملے کہ یہ بلندی کا وہ مینارہ نور ہیں، ہدایت کا وہ مینارہ نور ہیں، عمل کی وہ جلتی ہوئی شمع ہیں کہ جس کے نور سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ اشفاق بھائی دیکھیں، آپ نے تمہید میں بات کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ فرما کر، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام علیم و رضوان میں بھی وہ محبت، وہ شفقت، وہ خیر خواہی کا جذبہ نظر آتا ہے، اور پھر سینہ بہ سینہ یہ مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر ہم دیکھیں، آپ جس پوائنٹ آف ویو کو لینا چاہ رہے ہیں، جس نقطے کو لینا چاہ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد تھے۔ آپ جب مجدد تھے تو تجدید، دین کا احیاء کرنا، دین کی نشو نما کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کانٹ چھانٹ کرنا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی وصف اور ذمہ داری تھی۔ اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ دین اسلام کے مسلمہ جو ثابت شدہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور جو ایسے عقائد یا نظریات جو اسلام کے نام پہ تو آ رہے ہیں لیکن وہ اسلامی عقیدے سے میچ نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث کے دلائل اسے انڈوز نہیں کرتے، تو ان کا رد کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کیا۔ آپ کی ساری تصانیف اس پہ شاہد عادل ہیں، گواہ ہیں، وٹنس ہیں، آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو بھی فتنہ اٹھانا، چاہے وہ عقائد و نظریات کے حوالے سے ہو، چاہے مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو اجیرن کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے سیاسی حوالے سے ہو، چاہے تعلیمی حوالے سے ہو، چاہے اصلاح ظاہر ہو، چاہے اصلاح باطن ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے उस हवाले से अपने कारहाए नुमाया जो थे वो अंजाम दिए, और उसमें बड़ी बुनियादी चीज जो थी वो थी आप कलमकार जो है, आपकी जो तहरीर है, आपके कलम जो है गोया के, उससे आपने सबसे ज्यादा जिहाद किया। कलम के जरिए से किताबें लिखी, शायरी फरमाई, खुद तर्जमा कंजुल ईमान जो है वो किया आपने, और इसके जरिए से मुसलमानों की इसलाह और मुसलमानों की नशोनुमा और मुसलमानों की कामयाबी, आसानी, खैरख्वाही और शफकत के मामलात आप बजा लाए। आप देखिए, अभी जो बात हो रही थी कादियानी के रद्द की, खत्म नबूवत के अकीदे को बयान करने की, इसी तरीके से दीगर मामलात में जब कभी अल्लाह पाक की जात के हवाले से गलत नजरिए घड़े गए, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ही का कलम था कि जिससे किताबें निकली, रिसाले निकले, और मुसलमानों को दुरुस्त इस्लामी अकीदा अल्लाह ताला की जात के बारे में, तौहीद के बारे में बयान किया। जब कभी साइंस की तरफ से ऐसे नजरियात आए कि जो इस्लामी तालीमात से टकराते थे, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ही थे जो मुसलमानों की मोहब्बत भी है, शफकत भी है, दीन का एक जो जिम्मेदारी थी आप पर एहकाके हक व इब्ताले बातिल की, के हक को वाजे करें और बातिल या बुरे नजरियात की जो बीकनी करें उसे काटें, तो वो निभाते हुए आपने उनका भी रद्द फरमाया। इसी तरीके से जा बजा आपको मिलेगा। और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद वक्त हैं, और ये बात आज के दौर में शायद समझना थोड़ा सा दुश्वार हो, क्योंकि आजकल तो अलकाबात और खिताबात जो है वो गोया के तकसीम किए जा रहे होते हैं रेवड़ियों की तरह, लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिन अफराद ने आला हजरत कहा या जिन अफराद ने मुजद्दिद कहा, वो खुद कोई बच्चे नहीं थे, वो खुद बहुत बुलंद पाया अपने वक्त के फकी इमाम उलमा में से थे। उन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुक्तदा पेशवा और अपना बड़ा तस्लीम किया, और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन चीजों के जरिए से इस्लाह उम्मत का मामला किया, खैरख्वाही उम्मत का मामला किया। और अगर आला हजरत की जिंदगी में देखें तो फिर उसका प्रैक्टिकल हमें नजर आता है। आला हजरत एक आलिम दीन है, इमाम वक्त हैं, फकी हैं और मुजद्दिद हैं, तो हम देखते हैं आला हजरत की जिंदगी जो है ना, मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि एक कामिल नमूना नजर आते हैं इस हदीस पाक का, इस्लामी तालीमात का, ये तो बिल्कुल है। लेकिन अगर आला हजरत को हम देखें बतौर लीडर के, हम देखें बतौर इमाम के, हम देखें तो आपने अपनी जिंदगी से तो उन चीजों की तस्दीक करी, या कह लीजिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से करके दिखाया, लेकिन उससे भी पहले आप यूं समझ लीजिए कि आला हजरत का जो बड़ा बुनियादी काम था वो था थ्योरी देना, आइडियोलॉजी देना। आप देखिए आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, किताबें जो हैं आज हम देखते हैं तो आला हजरत का शुक्रिया अदा करे बगैर नहीं रह पाते कि अल्लाह का शुक्र है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस मौजू पे भी लिख दिया, इस मौजू पे भी लिख दिया, इस मौजू पे भी लिख दिया।
बड़े बड़े मसले आसान,
बड़े बड़े मसले आसान हो जाते हैं। आप देखिए किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम देखिए, तो इस तरीके की किताबें, रिसाले और फतावा जात आला हजरत का। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी के जो वाकयात हैं इंशाल्लाह वो भी बयान करते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये, एक लीडर होने की हैसियत में आपने जो थ्योरी दी, आपने जो आइडियोलॉजी दी, आपने जो प्रिंसिपल्स दिए ना, वो उस वक्त भी कारामद थे और आज भी कारामद हैं। बिलखुसूस अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुसलमानों की मआशी तरक्की के लिए जो चार नुकाती एजेंडा दिया, चार पॉइंट्स दिए कि अगर हम इन पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम हो जाएंगे, फलाह पोस पालेंगे, कामयाबी पालेंगे, आसानी पालेंगे। और अशफाक भाई, ये सारी चीजें खैरख्वाही हैं, ये सारी चीजें शफकत हैं। यूं तो आप जो है गरीबों की दावत भी कबूल कर रहे हैं, दीगर भी मामलाते हैं, वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एक अलग चीज है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन एक लीडर होने के नाते एक लीडर का काम है आइडियोलॉजी देना,
विजन देना,
विजन देना,
लोगों को तो बड़ा दिया, नजरिया देना। इकोनॉमिकली जैसे आपने फरमाया, ये बड़े अच्छी आपने तवज्जो दी के इकोनॉमिकली भी मुसलमानों को उठाने के आपने तरीके बताए कि मुसलमान कैसे उठ सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ये बैकबोन होती है। अगर किसी की मईशत कमजोर है तो वो ऐसी कौमें भी गिरती हुई नजर आती है।
और ये उस वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने दी, मतलब बैंकिंग भी इतनी ज्यादा आम नहीं हुई
उस वक्त, बैंक के अच्छे उसूल दिए। मुफ्ती साहब, जैसे कि दीनी तौर पर उम्मत की खैरखाई और मोहब्बत की बात हो रही है, बाज हमारा वो तबका भी है जो एक जुमला कहता है, मैं उस जुमले से सवाल करूंगा कि आला हजरत में वो चीज किस दर्जे पाई जाती है। वो जुमला है, सुन्नियत का दर्द, سنیت کے درد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کو کس طرح ڈیفائن کریں؟
سنیت کا درد اصل میں سنیت مسلمان کو ہی نا، اعلیٰ حضرت کوئی مسلک کے رضا کوئی الگ سے نہیں،
الگ نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟ یہ بعض اوقات اس کو یوں کر کے بھی لوگوں کے ذہنوں کو اندر کمزوری یا وسوسے داخل کیے جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب بریلوی 100 سال سے ہیں، تو ہیں ہی 100 سال، اس سے اوپر نہیں. تو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچان ہماری بریلوی یوں بنی، لیکن مسلک رضا یہ کوئی جدا نہیں ہے، بلکہ یہ انہی تعلیمات پہ چاند جو عقائد اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے جو رکھنا ضروری ہیں، اور جو صحابہ کے عقائد، جو تابعین، تبع تابعین اور اسلاف، ہمارے سارے بزرگوں کے جو عقائد و نظریات ہیں، انہی کو گویا ان کے اندر کئی چیزیں ایڈ کی جا رہی تھیں، کئیوں کو ختم کیا جا رہا تھا، کئیوں کو مائنس کر کے یا ان کو غلط قرار دیا جا رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے وہی اسلاف والے عقائد ہی اجاگر کیے ہیں، انہی کو واضح کیا ہے. تو کوئی مسلک رضا جدا نہیں ہے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند، اور اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات کرے تو طلبہ کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے کان جو ہے وہ گویا کہ بہرے اور تمہاری آنکھیں اندھی، یعنی کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس کے برعکس برخلاف کوئی بات نہ سننی ہے نہ دیکھنی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نہیں، اصل سنیت اسلام کا جو چہرہ ہے اور جو اس کے صحیح معنوں میں تعلیم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی، اور وہ آپ نے اسی کا آپ نے درس پھیلایا ہے. اچھا، جہاں پہ کبھی سنیت کا ایسا معاملہ آتا تھا نا، اگر کبھی کسی خاص علاقے سے بھی آتا، جیسے ابھی آپ بات بھی کر رہے ہیں، تجارت کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ کئی اصول اس طرح کے دیے اور گفتگو بھی فرمائی، وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کو اوور آل فرمایا، فرمایا تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ تم اپنی بچت والے اور پیسہ تمہارا غیروں کی طرف جائے، اور اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں تم نفع دیتے ہیں؟ اور ان میں ایک آپ نے تاجروں کی خیر خواہی کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی چار آنے ان کی طرف زیادہ جاتے ہو تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ کوئی چیز بھلے سستی کہیں اور سے ملتی ہو.
زبردست.
تو یہ فائدہ میرے مسلمان بھائی کو ہوگا، یہ یعنی مالی طور پر بھی آپ اس حوالے سے، اور یہ اعلیٰ حضرت کے انداز رہے. ہم جب اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں اشفاق بھائی، بعض وقت ہوتا ہے اسکرین پر یہ ناظرین سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، یا اس طرح کی ہمیں بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں اولیاء کی ہیں، بزرگوں کی ہیں، اور وہ صاحب مزاروں،
یہ بس انہی کے حصہ تھا، ہم تھوڑی کر سکتے.
جی ہاں، میں نے بھی آج نیت کی تھی کہ وہ چیزیں ہم، جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم ان کے کوئی گفتگو کریں کہ جو فیملی والے بھی، عام فرد بھی، جس کو کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے بات ہو.
جی،
فیملی میٹر کے اوپر ایک بات کروں گا میں. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ایک دفعہ اپنی اہلیہ سے اور اعلیٰ حضرت کی والدہ سے کہنے لگے کہ میں بچوں میں تقسیم کر رہا ہوں جائیداد. تو آپ نے ایک لکھا، پرچہ لکھا، تحریر فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کو پیار سے امن میاں کہا کرتے تھے. تو امن میاں بھی آپ کا ایک گھر کے اندر نام تھا آپ کا. تو جب امن صاحب آئیں یا امن میاں آئیں تو ان کو یہ دکھائیں، وہ اوکے کرتے ہیں تو اس کو رجسٹری کروا لیتے ہیں. اچھا، والد صاحب نے یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کے جو دوسرے دونوں بھائی ہیں، تو مولانا حسن رضا اور مولانا محمد رضا، تو یہ بزنس بھی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور یہ ان چیزوں میں مشغول ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں تو انہوں نے شب و روز ہی اپنا اسی کام کے لیے ہے.
جی،
تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جائیداد میں سے کچھ زیادہ حصہ اعلیٰ حضرت کے لیے انہوں نے لکھا. اچھا، کہ یہ ان کے لیے ہم کرتے ہیں. اور پھر کہا کہ وہ جو زمینیں جن کی مالکانہ حقوق ملکیت اعلیٰ حضرت کو دی جا رہی تھی، تو کہا کہ اس کی جو آمدنی آئے گی تو 50 روپے ماہوار ایک بھائی کو اور 50 روپے دوسرے بھائی کو، یہ آپ دیتے رہیں، اور ملکیت وہ ایک طرح کی آپ کو ایک نصیحت کہہ لیں یا وصیت کہہ لیں، یہ کہہ کر انہوں نے تحریر میں یہ لکھا ہوا. جب آپ گھر آئے، آپ کی والدہ نے وہ تحریر پکڑائی تو آپ نے دیکھا تو آپ رونے لگ گئے نا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اب رونے لگے تو پھر والدہ نے پوچھا کہ امن میاں کیا ہوا، کیا معاملہ ہے آپ کے، والد یہ چاہ رہے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو ہی کہا کہ یہ دیکھ لیں. فرمایا کہ میں، مجھے دونوں باتیں منظور نہیں ہیں، ایک تو مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میں ان سے زیادہ حصہ لوں،
زیادہ حصہ بھی منظور نہیں اور مالکانہ حقوق بھی منظور،
اور یہ بھی منظور نہیں ہے کہ وہ میرے محتاج رہے، میں ان کو 50 روپے دیتا رہوں. یعنی
50 روپے اس وقت کے آج کل کے کئی 1000 روپے ہوئے.
بالکل، 1000 روپے یوں سمجھ لیں کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم 56 روپے تھی. جس کے اوپر ہم کہتے ہیں نا قربانی واجب ہوتی ہے،
56 روپے
جس کو صاحب نصاب ہم کہتے ہیں
لاکھوں میں جائے گی، 50 روپے
یعنی اس طرح کی اگر ہم بات کریں، اس لیے اعلیٰ حضرت کے جو کتابیں رسائل میں دیکھتے ہیں کسی کا 50 روپے قرضہ دیا، کسی کو 10 روپے، تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 120 سال یا 150 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی گھر میں بیٹھے تو بڑے بوڑھے جب بات بیان کرتے تھے اس زمانے میں 10 روپے کے اندر گھی بھی لے آتے، چینی بھی لے آتے، یہ ساری چیزیں وہ تو ابھی بھی موجود ہے ایسے جو بیان کرتے ہیں.
150 سال پہلے کیا ہوا،
150 سال پہلے کیا ہے؟ تو یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ 50 روپے اس کو دینا، یعنی اس کے ماہوار کے تمام اخراجات کے لیے تو کافی شافی ہو جائے.
بالکل.
تو کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے بھائی، میرے محتاج یہ ہوئے کہ میری وہ جو آمدنی آئے اس میں سے میں 50-50 ان کو دوں، میں یہ دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہے.
اچھا،
یہ دونوں چیزیں، یعنی آج کی فیملی کے حوالے سے اگر کوئی آدمی غور کرے اور گھر کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو. اچھا، یہ کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں تھا، یعنی کہ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب بھی ٹھیک ٹھاک عالم دین تھے اور رئیس المتکلمین تھے، شریعت مطہرہ کا حکم ہی ہے اگر کوئی والد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو بہتر حکم عدل کر لے، برابر برابر تقسیم کر لے. اور اگر کوئی آدمی کسی خاص اپنے بچے کو کسی دینی فضیلت کی وجہ سے زیادہ دینا چاہے، یہ بھی اس کو اجازت ہے،
جائز ہے. ٹھیک ہے.
اور دینی فضیلت یہی کہ یہ دینی طور پر مشغول ہے، اسی طرح کسی نے خدمت زیادہ کی ہے اس کو زیادہ دینا چاہیں تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے.
اچھا،
تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرمائے یہ دونوں چیزیں مجھے یہ قبول نہیں ہیں، یہ دونوں مائنس ہوں اور ایک نارمل طریقے سے یہ معاملہ وہ ہو. اب جب والد صاحب آئے تو ان اعلیٰ حضرت کی والدہ نے یہ پیش کیا کہ امن میاں، تو اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ
مان نہیں رہے،
انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں، منظور نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جیسے وہ کہتے ہیں نا پھر ویسے کر لیا جائے، کہ جیسے وہ کہتے ہیں تو ویسے. آپ نے یہی فرمایا اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد والد صاحب جلد ہی وصال فرما گئے. اور پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کو کہتے کہ یہ سب کچھ بھلے والد صاحب نے دیا ہے، ان کی ملکیت میں ہوا، یہ سب انہی کے پیش ہوتا کہ یہ سب آپ ہی چلائیں، یہ معاملات اعلیٰ حضرت ان چیزوں میں زیادہ رہتے بھی نہیں تھے.
صحیح.
اور اسی لیے آپ کی عادت مبارکہ اور یا آپ کے سخاوت کا جو باب آتا ہے اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ذاتی مال میں سے کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقع نہیں آیا. زکات کی ادائیگی کا موقع نہیں ہے،
حالانکہ بڑے زمیندار تھے،
بڑے بالکل. اس حوالے سے
اتنا
مال کبھی رکھا ہی نہیں ہے، یعنی جتنا آتا تھا تقسیم کرتے تھے.
کیا بات.
اور جب یہ آتا تھا اور پھر گھر میں والدہ صاحبہ کے پاس آتا، ان کے پاس جا ہوتا تو وہ آپ ایسے ہی بانٹتے تھے، تقسیم کرتے تھے، تو پھر خوش بھی ہوتے. فرمایا کہ والد صاحب اس وقت کہہ رہے تھے 50-50 ان کو ہر مہینے آپ دیتے رہنا، لیکن آج یہ کہ ان کو خود ہی یہ مل رہا ہے اور یہ خود ہی اپنے طور پر یہ معاملات چلا رہے ہیں. تو یہ ایک فیملی کے حوالے سے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو یوں اپنے اندر اور اپنی فیملی کے کئی معاملات اس وقت یہ بہت بڑے ایشو ہوتے ہیں.
بالکل.
جیسے ہی والد صاحب کی کچھ عمر وہ زیادہ ہو رہی ہو یا وہ دکان پہ آنا جانا کچھ کم کر دیں، بزنس پہ اب تھوڑی سی وہ کم کر رہے ہیں، بچے
بھائی زیادہ محنت کر رہا ہے،
اب معاملات کئیوں میں جو نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ دین نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو جائے تو والد کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے والد کے لیے تو استغفار کرو، دعا کرو، جو والد کے دوست ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھو.
جی.
ان سے اچھے تعلقات رکھو، ان کے صدیق دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. اب ذرا یہ بتائیے کہ دین یہ سکھا رہا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد والد کے دوستوں سے بھی اچھا برتاؤ کرو، مگر وہ گھرانہ کون سے اسلام کے نقش قدم پر چل رہا ہے کہ جن کے آپس میں بھائیوں میں تعلقات وہ درست نہیں رہے.
والد کا جو بیٹا ہے والد کا جو بیٹا ہے
تعلقات
خراب، دوست کا کیا ہوگا؟
میں اشفاق بھائی مفتی صاحب کی بات سے میں بیان کروں کہ دو باتیں، ایک تو اعلیٰ حضرت کے دل میں نا دنیا کی محبت نظر ہی نہیں آتی،
یہ اللہ والوں کا ہی انداز ہے.
تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو آمدنی ہوتی بھی تھی نا وہ والدہ کے پاس رکھوا دی جاتی،
ایون
اعلیٰ حضرت کو جب کچھ زیادہ کتابیں خریدنا ہوتی نا جن کا ایکسپینس تھوڑا زیادہ ہوتا تو والدہ سے اجازت لیتے، اپنی ہی رقم کی اجازت والدہ سے لیتے پھر خریدتے. اچھا، اسی طریقے سے بھائیوں میں کیسا معاملہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی تو عزت آپ اسی واقعے سے ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے والد ماجد خود بہت بڑے عالم دین، لیکن وہ بھی آپ ہی کی بات کو ویلیو دے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. آپ کے بھائی جان جو تھے محمد رضا خان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نہ کسی نے برائی کرنا چاہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور برائی کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ زیور بنوایا ہے، تو दिल में बुराई पैदा करने के लिए होता ना, वो तो ऐसे कर रही हूँ
अपनी बीवी के लिए,
अपनी बेगम के लिए।
अच्छा अच्छा,
बीवी के लिए
यानी आला हज़रत के भाभी के लिए।
अच्छा,
तो अब वो बुराई के बतौर बता रहे थे कि देखो वो तो ऐसे ऐसे खर्चे कर रहा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पे दो बातों को बयान फरमाया। फरमाया अगर तो उन्होंने अपने माल से बनवाया तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा भाई इतना फराख दस्त है, इतनी फराखी है उसके पास कि उसने जेवर बनवाया, ये तो खुशी की बात है। और अगर मेरे माल से बनवाया तो ये उससे भी ज्यादा खुशी की बात है, गोया के क्योंकि मेरे माल को उसने अपना माल समझा, इससे ज्यादा अच्छी बात
मोहब्बत क्या होगी,
इससे ज्यादा मोहब्बत क्या होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह
कोई झगड़ा नहीं किया,
कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला ही नहीं है इस पे। अच्छा, आपने जो बात की थी वो सुन्नियत के दर्द वाली, मुझे एक वाकया इस हवाले से मिलता है, बहुत सारे वाकयात हैं, एक वाकया मैं पेश करना चाहूंगा कि एक दूर दराज शहर से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक खत आया, और खत इस मसले में था कि किसी तालिब इल्म को कोई वजीफा या तावीज वगैरह करना था और उसके लिए एक मखसूस वक्त चाहिए था, शर्फ आफ्ताब तौकीद वगैरह के हवाले से, तावीजात के हवाले से वो चाहिए था। तो उन्होंने मालूमात करी तो पता चला जी बरेली शरीफ में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस इल्म के माहिर हैं। उन्होंने खत लिखा, तालिब इल्म थे, सुन्नी थे, आशिके रसूल थे, मुसलमान थे, उन्होंने खत लिखा। अब जब खत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचा, अच्छा वो वक्त जो है ना पूरे साल में एक मरतबा आता है,
अच्छा
फिर अगले साल आया
वजीफे का वक्त,
हाँ तो वो फिर अगले साल आया। अब जब ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास खत पहुंचता है तो वो दिन वो है कि अगले दिन वो वक्त आना
है। आए, आए,
अच्छा ये जदीद दौर नहीं है, ये व्हाट्सएप और ईमेल ये वाला नहीं है, वो तो पुराना दौर है। तो खत आया था, अब आला हज़रत को तश्वीश होती है, आप देखिए किसकी, अननोन तालिब इल्म,
एक स्ट्रेंजर के लिए,
हाँ
अल्लाह अल्लाह,
तश्वीश होती है। और आप फरमाते हैं कि अगर खत के जरिए से भेजा गया तो ये तो बहुत दिनों बाद पहुंचेगा और ये वक्त निकल चुका होगा जब तक खत पहुंचेगा। तो उस वक्त समझ लें एक फास्टेस्ट कोरियर सर्विस थी जिसे तार कहा जाता था, तो आपने तार के जरिए से वो वक्त लिखकर वो भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह उस तालिब इल्म के पास वो उस वक्त में पहुंच गया। वक्त भी बता दिया कि कल 9 बजे शुरू होगा और एक दिन रात ये वक्त रहेगा। तो आप देखिए एक ऐसा तालिब इल्म कि जो दूर दराज शहर में है, जिसको आला हजरत जानते नहीं है, किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं है, महज इश्क रसूल, महज सुन्नियत, महज इस्लाम, महज खैर ख्वाही और महज शफकत के लिए आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ले ये मामला फरमाते हैं। ऐसा
मेरे जैसा कोई होता तो कहता आपको अभी याद है,
एक दिन रह गया,
एक दिन रह गया, आप पहले सवाल करते हैं।
मुकल्लफ भी तो नहीं हूँ ना, वाजिब
लाजिम थोड़ी,
इतने मुझ पर मुझसे,
लेकिन यही तो खैर खाई है।
अच्छा इसी
कि जितना किसी का भला हो जाए
जी, इसी तरीके से एक और बात मिलती है आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के घर की बात, चलिए चले हम भी कुछ सीखे इससे, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। आला हजरत के घर के बारे में ये बयान किया जाता है कि आपके जो मुलाजिम रखा जाता उसे निकाला नहीं जाता था, या तो वो खुद छोड़ जाता, कहीं और चला जाता, शिफ्ट हो जाता, वो एक अलग बात थी, या फिर वो वहीं रहता यहां तक के मर्जुल मौत आ जाता, उसके घर वाले ले जाते तो ले जाते, नहीं तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के घर पे ही रहता। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर से उसे मौत तक, यानी अगर बीमार हो गया, कुछ हो गया और तवील अरसे भी रहा है, तो मौत तक की जो उसकी तनख्वाह वगैरह बनती थी वो भेजी जाती थी।
अल्लाह,
और इससे भी बढ़कर देखिए, एक दफा आपने एक नौजवान को, एक लड़के को मुलाजिम रखा घर के ऊपर, बाद में पता चला कि ये सैयदजादे,
बल्कि कहते हैं कि वो घर वालों ने ही रख लिया था, आला हजरत को बाद में पता चला कि
ये सैयदजादे
नया मुलाजिम है और सैयद भी है,
सैयद है। तो फरमाया इन्हें इन्हें फारिग भी नहीं करना, इन्हें निकालना भी नहीं है, और इनको तनख्वाह भी
पेश करें और काम भी नहीं,
काम भी ना करवाएं। तो ये देखें ये दीन,
वो सैयद साहब कुछ अरसा तनख्वाह लेते रहे, फिर खुद ही कहीं गायब हो गए।
ये बड़ी एक अहम बात है। अब सैयद साहब, हम जब इनके आदाब बयान करते हैं, एहतराम बयान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें ये ना काम किया जाए कि हमारे या तो आदाब एहतराम साहदबंदी की वजह से वो बेरोजगारी हो जाए।
सही,
यानी बाज़ औक़ात आदमी ये कहे कि भाई मैं तो इनके पूरे वो बजा नहीं ला पाऊंगा,
ये
ना ये है, तो
ये होता
इनको
है
नौकरी से ही फारिग कर दें, तो भाई या तो आप उनके लिए एहतमाम करें या इसका कोई खास ऐसा कोई एहतमाम कर दें, फिर या ये
नौकरी पर रख सकते हैं, जायज़ तो है ना,
जायज़ तो है, कोई ऐसा काम कि जो
जिल्लत वाला नहीं,
जिल्लत वाला नहीं है और उनके काबिल है काम के, जैसे आम नॉर्मल काम है, नॉर्मल पेशा है, जैसे हमारे मुदर्रिसीन भी होते हैं, कारी साहबान भी है, मदनी चैनल में भी कई ऐसे हैं, तो ये कोई काम जिल्लत वाले नहीं होते, ठीक है, वो भी जाहिर है, उनको भी कोई ऐसा आदमी जो है वो उनके साथ खिदमत करना, हेल्प करना, वो अपनी जगह है। मुलाजिम रहते हुए भी कई मुश्किल सामने आती हैं, कई तरह के मामला आते हैं सामने, आप एक्स्ट्रा जो भी है आप मदद करते रहें, उनके साथ ताउन करते रहें,
لیکن یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ ایک تو یہ کہ ان کو بالکل ہی نوکری سے ہی فارغ کر دیں کہ بھئی آپ معذرت آپ نوکری پہ نہیں آئیے گا, اب وہ اور مشقتوں میں آ جائے. ہاں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اتنا تھوڑا سا دل یہ بھی پیش کریں کہ آپ مجھ سے آ کے تنخواہ لے لیا کریں, ہر مہینے آ جائیں تشریف لائیں آپ تنخواہ لے جایا کریں, قبول فرمائیں یہ نذرانہ, تو آپ ٹھیک ہے ان کو یوں پہنچاتے رہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث پاک لکھی, فرمایا جو سید کے حوالے سے سادات کی خدمت کرے گا, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اسے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن جب مجھ سے ملاقات کرے گا اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا, یعنی سادات کے حوالے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر, سید کی خدمت اس نے کی, فرمایا مجھ سے ملاقات کرے گا تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس کا خاتمہ ایمان پر. پھر قیامت کے دن اس کی لکا ملاقات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی, تو کہا اور تیسرا یہ انعام فرمایا حضور بدلہ بھی عطا فرمائیں گے, تو کہا تم اپنی اس لیاقت یا اپنی استعداد کے مطابق وہ کرو اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا اور وہ اس وقت تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا جبکہ اور کہیں سے کچھ امید بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بکثرت اس طرح کی جو باتیں فرمائی ہیں کئی جگہوں پر کئی مقامات پر, کبھی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کوئی مسائل آتے ہیں, ہمارے ہاں بھی نارمل یہی ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ آپ سید ہیں آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دے
بےچارہ اور شرمندہ ہو رہا,
کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ ایک تو یہ معاملہ کریں اور ایک زکوٰۃ نہ دینا تو ان کے شرف کی وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پیسے کا میل ہے, یہ میل کیسے ہم اس نصب والے کو ہم پیش کریں, تو وہ شرف ہے. یعنی جہاں زکوٰۃ نہیں جاتی تھی یہ شرف ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے تو یہاں پہ اس چیز کا شرف ہے, نہ کہ یہ کہ اس کو ہم برعکس بنا لیں اور وہ اس کی وجہ سے
ذرا اور پریشان ہو
اور پریشان ہو ان کی نہ ہم خدمت کر سکے. تو اس لیے جہاں 2.5% زکوٰۃ کا مالے, کئی ایسے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے اموال کے اندر ہی اس طرح کا پاک صاف یہ بھی حصہ رکھا ہوا ہے, بھائی ہم 2.5% یہاں دیتے ہیں تو پھر 1-2% ہم یہاں بھی نکالیں گے اور اس کو کسی طریقے سے سادات کے اندر خدمت,
یعنی کچھ پرسنٹیج باندھ ہی لینی
چاہیے, زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے سید زادے کو, زکات بھی نہیں دے رہے, صاف مال سے بھی نہیں دے رہے,
نہیں دے رہے,
تو بھائی ایسا تو نہیں کرے.
سادات کرام سے یوں لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت پہچان لیتے تھے سیدوں کو, یعنی نہ بھی بتایا جائے تو اعلیٰ حضرت کو کوئی خوشبو آ جاتی تھی, کیا تھا کہ وہ سادات کرام کو پہچان لینا, جیسے کہ وہ پالکی والا واقعہ تو مشہور ہے, اس کے علاوہ بھی ایک آدھ میں نے پڑھا ہے کہ جس پہ اعلیٰ حضرت سادات کو پہچان لیتے تھے, یہ کیا چیز تھی؟
یہ اصل آپ کا عشق رسول محبت رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعم, اللہ سے محبت کرو اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ, اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو, وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّ, اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو.
سبحان اللہ.
تو جتنا جس کے اندر عشق رسول ہے اور محبت رسول ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ محبت رسول اور عشق رسول کی یہ علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے, اور الحمدللہ اہل سنت کو یہ خاصا حاصل ہے اور یہ شرف حاصل ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں الحمدللہ, اور اہل بیت کے گھرانے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اور سادات جہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو الحمدللہ یہ ایک خاص وہ عشق رسول کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ وہ محسوس بھی آپ کو ہو جاتا تھا.
سبحان اللہ.
کسی کے ہاتھ کی چائے پسند ہو نا آپ کو,
جی,
تو آپ پیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس نے بنائی,
کس نے بنائی ہے, ہاں
ہے نا, چائے پی کے اندازہ ہو جاتا ہے.
ایسا ہی بالکل ہے.
تو جس کا عشق, جس کی محبت کامل ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو پھر اس کو بھی تو کچھ پہچان مل ہی جانی ہے.
جب چائے میں خوشبو آ جاتی ہے کسی بندے کی تو بندے میں خوشبو کیوں نہیں آتی,
کالج جو ہے نا وہ خوشبو کیوں نہیں
آتی, کیا بات ہے, ناک بھی ایسی ہونی چاہیے,
پھر ناک ایسی ہونی چاہیے. بعض بزرگوں نے فرمایا نا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو ہے آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے, اب وہ محسوس کرنے والی ناک ہونی چاہیے.
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. کال.
میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں دیان اتاری, ہم دونوں بھائی ہیں دوسا شریف سے, ہم آج من کا بتے اعلیٰ حضرت سنیں گے. الہی فضل ہے تیرا
سو سبحان اللہ ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی منقبت جو آپ نے تحریر فرمائی, یہ وسائل فردوس میں آ بھی چکی ہے, اور نعت کلیکشن جو اپلیکیشن ہے پلے اسٹور اور ایپل اسٹور اس پر بھی موجود ہے, آپ اسے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. اور گدا جو ہے میں نے دیکھا ایک کسی عاشق کو, اور جب اس نے وہ الفاظ کو جو ہے وہ تصویر میں لا رہا تھا نا, اس نے گدا پہ گدھا بنایا ہوا تھا
تصویر.
ہاں وہ الفاظ کو نہیں, بعض لوگ وہ پھول آتا ہے تو پھول دکھاتے ہیں, تو وہ گدا پہ گدھا دکھا رہے تھے. تو گدھا الگ چیز ہے ڈونکی, یہ اردو کا لفظ ہے گدا, گدا مانے منگتا بھکاری فقیر, تو یہاں گدا اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا فقیر ہوں, اعلیٰ حضرت کا منگتا ہوں, تو یہ سمجھا کریں گدا اور گدھا اس میں بڑا فرق ہے. تو اردو اچھی ہونی چاہیے. وہ ایک پوسٹ چلی تھی گروپ میں اردو کے حوالے سے, جس میں وہ کسی دکان کا مینیو لکھا ہوا تھا, اس میں گوشت کو گوشت لکھا تھا, ٹکا کو ٹیکا لکھا تھا کہ ابھی ٹیکا نظر آنے لگے گا. اس طرح اردو بڑی کمزور ہے, اسی وجہ سے بھی شاید ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے اور اس کی برکتوں سے محروم ہے. حضور مجھے یہ لگتا ہے اردو کی مضبوطی ضروری ہے.
اردو دیکھیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو اردو تھی اور اس وقت جس انداز سے آپ لکھا کرتے تھے, کیونکہ آپ ویسے تو مخلوق کے عوام کے مرجع تھے کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے, لیکن آپ اگر فہرست پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جن لوگوں نے باقاعدہ صرف سوالات پوچھے ہیں, تو ان سوالات کو جو مرتب صرف ان کے ناموں کو مرتب کیا گیا, تو اس کے اندر بھی سینکڑوں نام وہ ہیں کہ جو خاص علماء ہی ہیں, بڑے بڑے اپنے شہروں کے مفتیان کرام. یہ پاکستان اور یہاں کی یعنی علاقے سے, یہ مختلف پاکستان کے جو شہریں ابھی ہیں جس حوالے سے, تو یہاں سے بھی باقاعدہ سوالات گئے ہوئے, یعنی اس وقت کے یہ آنے جانے کے یہ معاملات اور یہ سفری سہولیات اس قدر نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہر طرف دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام پہنچتا تھا. کہیں بھی کوئی فتنہ یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا, اٹھتا تھا تو آپ باقاعدہ وقت نکال کر آپ وہاں پہلے ان کی رہنمائی کرتے, بھلے آپ کو بھیجنے کے اخراجات بھی خود برداشت کرنے پڑتے.
اچھا,
یعنی بھیجنے کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں, اور بعض چیزیں تار کے ذریعے جو بھیجی جاتی, جیسے ابھی تو ایک صرف ماض ایک وظیفہ تھا جو کل ہونا ہے, تو اس کو آپ نے تار کے ذریعے بھیجا کہ وہ طالب علم وہ تشویش میں نہ رہے.
تار کے ذریعے مہنگا بجٹ پڑتا تھا
بھائی, یوں سمجھ لیں آج کے دور میں ٹرین پہ جانا, باہر جانا,
باہر چیز
باہر جانا, ٹرین پہ جانا یا عام پوسٹ کر دینا, اور اسی کو کسی کمپنی کے ذریعے جو مشہور ہیں تو اس کے ذریعے چیزیں جو ہے
مہنگا پڑتا ہے,
مہنگا پڑتا ہے. تو یوں آپ اس وقت آپ یہ چیزیں بھیجا کرتے تھے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر علماء تھے, سائلین بھی علماء تھے, وہ اپنی الجھنیں یا دیگر معاملات وہ پوچھا کرتے تھے, تو اعلیٰ حضرت پورے پورے ان کے جوابات میں رسالے لکھتے تھے. میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت ذہن میں یہ رکھ کر یہ لکھتے ہوں گے کہ ابھی یعنی یہ مواد بھی آگے 100 سال تک چلتا رہے یا اس سے بھی زیادہ. اب جیسے عام ایک نارمل جیسے سوال ہوا آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کیسے ہیں, اعلیٰ کیسے ہیں, جبکہ قرآن پاک میں تو واضح فرما دیا لا نفرق بین احد من رسلی, کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس کا جواب ایک مختصر اور عام نارمل انداز سے بھی اور چند سطروں سے یا ایک دو صفحات سے بھی ہو سکتا ہے, اور آج بھی اگر کوئی اس طرح کے شبہات یا وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے تو میں کہتا ہوں سورہ بقرہ کی آخری جگہوں پہ جب وہ لا نفرق بین احد من رسلی پڑھے تو ان کو بقرہ کا ہی تیسرا پارا نکال کے دکھائیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی, تو یہ فضیلت عطا فرمائی. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب آیا تو آپ بھی 2 صفحوں پر یا 1.5 صفحے پر یہ جواب لکھ دیتے, لیکن آپ نے پورا وہ ایک رسالہ کتاب کی صورت میں تجلی الیقین بینا نبینا سید المرسلین آپ نے تحریر فرمایا, جس میں قرآن کی آیتیں تو لکھی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہونے پر 100 حدیثیں آپ نے لکھی ہیں, یعنی 100 حدیثیں آپ نے اس پہ لکھ کے. تو گویا کہ جو فتنہ ایک تھوڑا بہت اٹھ رہا تھا اور کہیں کوئی ایسی بات تھی تو آپ نے اس کو ایسا ختم کیا اور ایسے دلائل لکھ دیے کہ وہ آج بھی کافی اور شافی ہوں. اور میں تو کبھی کبھی خود اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں کہ یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اور ماشاءاللہ یہاں بھی سننے والوں نے کہا کہ سبحان اللہ سن لیا, میں نے بیان بھی کر دیا, لیکن اگر پوچھیں براہ راست کہ تجلی الیقین کس نے یہ رسالہ دیکھا, یہ پڑھا, کھولا, کبھی زیارت کی,
تو ہو سکتا ہے علماء کے علاوہ کم کسی کو یہ موقع میسر آیا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ ہی راسخ کرنا تھا تو آپ نے پھر کلام بھی لکھ دیا سب سے اولا والا ہمارا نبی, کہ یہ رسالہ تو کوئی کوئی جا کے کتاب میں جا کر پڑھے گا یا علماء پڑھیں گے, لیکن عقیدہ اپنے بچوں بچوں کی زبان پر یہ اس نعت کی صورت میں آپ نے جاری فرما دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے اولا ہیں. یہی انداز امیر اہل سنت دعوت برکات منا لیا کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ بڑے آسان الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ چیز نعرے کی صورت میں یا کسی اور انداز میں بچے بچے کی زبان پر وہ جاری ہو جائے. اب یوم ختم نبوت اس حوالے سے جو بھی اب جیسے یہ دن قریب آ رہے ہوتے ہیں نا, میں امیر اہل سنت کو سب دیکھتے ہیں, ناظرین بھی دیکھتے ہیں, آپ کی گفتگو سے آپ کی روایات پڑھنے کے انداز سے سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی اس طرح کی یہ چیزیں. اچھا صحابہ کرام علی مردوان کے حوالے سے اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز کمزور چیز لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی تو اس وقت آپ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یا اس طرح کے کچھ کلمات کے ساتھ, تو الحمدللہ ان چیزوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر اور بچے بچے کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی ہے.
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی,
احمد مجتبیٰ
سب سے آخری نبی,
آمنہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی,
اے شفیع الورا
سب سے آخری نبی,
عقیدہ ہے رضا کا
سب سے آخری نبی,
نعرہ ہے عطار کا
سب سے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, روز بھائی بھی اس پر کچھ لب کشائی فرمائیے گا, اعلیٰ حضرت کی تحریر اتنی مشکل کیوں ہے؟ امت سے محبت اور خیر خائی میں تو یہ ہے آسان ہو ہر کوئی سمجھ سکے پڑھ سکے, تو اعلیٰ حضرت کی تحریریں تو اب کے زمانے میں کہیں تو علماء کے لیے بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو کیا تھا وہ واقعی اس زمانے میں مشکل تھی یا اب مشکل لگتی ہیں؟
اشفاق بھائی اہل علم کی جو تحریر ہوتی ہے نا وہ علمی ہی نوعیت کی ہوتی ہے, تو ایک ہے عوام ایک ہے علماء, تو دونوں کے لکھنے کے انداز پہ عوام تو خیر لکھ ہی نہیں سکتی اس اعتبار سے, لیکن ایک تو فرق ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ زبان جیسے فاصلے کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے نا ایسے ہی زمانے کی وجہ سے بھی تبدیل ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر اگر آج کے دور میں بیٹھ کے ہم اس کا تقابل کریں اپنی نارمل لینگویج سے تو غلط ہوگا. وجہ یہ وہ جس دور میں لکھی گئی ہیں اس دور کے اعتبار سے اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم پڑھنا تو شروع کریں, مسئلہ یہ ہے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف تو وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے سمجھ میں آنا نہیں ہے, تو اگر ہم پڑھنا ہی مفتی صاحب درست شروع کریں
کہاں سے شروع کریں,
جیسے مفتی علی اصغر صاحب نے ایک دفعہ مشورہ دیا تھا کہ جو بالکل نیا پڑھ رہا ہے نا 29ویں 30ویں
جلد سے
21ویں جلد سے پڑھے گا نا تو وہ آسان مضامین ہیں وہاں پہ وہ پڑھنا شروع کرے. اچھا جیسے ہدائی کے بخشش ہے جہاں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ آسان نعت ہے, وہاں پہ مشکل نعتیں بھی جن کا تلفظ کرنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا تو تھوڑی پریکٹس ہو نا اشفاق بھائی, دیکھیے ہمارا بچہ جب کنڈر گارڈن میں جاتا ہے نرسری میں جاتا ہے کے جی میں ہوتا ہے تو اس کی کتابیں کچھ اور ہوتی ہیں ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں, جیسے جیسے وہ بڑی کلاسز میں جاتا رہتا ہے ویسے ویسے مضامین تھوڑے مشکل اور پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں, تو وقت لگتا ہے. ہمارا اصل میں مطالعے کا رجحان ہی نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کتابیں مشکل ہیں تو جو آسان ہے کیا وہ پڑھ رہے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بات بات پہ وہ کہہ رہے تھے کیا یہ فرض ہے کیا یہ فرض ہے کیا یہ واجب ہے,
پوچھ لے فرض پڑھ لے.
بات یہ ہے کیا آپ جتنے فرائض ہیں ان کے پابند ہیں جو یہ سوال ایسے کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آسان اور مشکل کی نہیں ذوق کی بات ہے. اب اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو آسان ہے نا بھائی, یہ تو آسان ہے تو یہ پڑھ لیں آپ, یا جو بھی کتاب مکتبۃ المدینہ اس وقت شائع کر رہا ہے مکتبۃ المدینہ تو وہ تو مفتی صاحب اس میں تو زبان آسان ہے, امیر اہل سنت کی کتابیں تو آسان ہیں, تو آپ یہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو ذوق اور مزہ آئے گا.
ماشاءاللہ ہمارا جو تحقیقات اپنا المدینۃ العلمیہ ہے ریسرچ سینٹر اسلامک, اس نے اعلیٰ حضرت کی بکس کو بھی آسان کر کے تبدیل کر کے آسان کر کے چھاپنا شروع کیا ہے. آپ کو بریکٹ میں آپ کو بالکل آسان الفاظ مل جائیں گے تو ذوق ہوگا سمجھ آئے گا.
آسان کر کے بھی چھاپ رہا ہوں اور ابھی حاشیے کے ساتھ بھی چھاپ رہا ہوں.
اچھا یہ بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو مشکل جواب ہے نا اس کا سوال پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ یہ بھی ہوگا کہ وہ
سائل مشکل
سوال سائل نے جیسے لکھا ہے جواب پھر ویسا ہی ہے, تو اب وہ سائل جو اتنا مشکل سوال لکھ سکتا ہے وہ جواب بھی سمجھ لے گا تو اس کے اعتبار سے یہ مشکل نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم 100 سال بعد پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یوں لگ رہا ہے
علماء کے لیے نہیں ہے, علماء کے لیے اب بھی ایسا نہیں ہے
کچھ,
یعنی ہر عالم کے لیے تو چلیں یہ ہم بات کر سکتے ہیں اور فارغ التحصیل کے لیے ٹھیک ہے, اس کے لیے. علماء کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے, اور بالخصوص وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو علم فقہ کے ساتھ بالخصوص مشغول کیا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ان کا شاید کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف سے وہ
مستفیض
نہ ہو, نہ کھولتے ہوں, نہ دیکھتے ہوں, یا فتاوی اس سے ان کا کوئی ایسا خالی جا رہا ہو, تو ایسا بہت کم ہے. الحمدللہ ہمارے تو دارالعلوم اہل سنت میں باقاعدہ ان چیزوں کا اہتمام ہے, اور شروع سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ مرالی آپ بھی جب ہمارے مدنی مشیت اللہ فرماتے تھے, تشریف فرما ہوتے تھے, تو ہم یہی چیزیں ہمیں شروع سے ہی آپ جو ہے وہ دیتے ہیں, اور آج تک اسی کو ہی آپ بیان کرتے ہیں. تو میں طلبہ کے حوالے سے بالخصوص کہوں, جامعۃ المدینہ کے حوالے سے اسی طرح جامعۃ المدینہ گرلز جو اسلامی بہنیں, تو ان یہ اگر پڑھنا شروع کریں نا, اول تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مشکل کا ذہن میں رکھ کر پڑھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, ان چیزوں کو کھولا ہی نہیں. اگر کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کریں اور اس طرف کچھ بڑھیں, جو مشکل چیزیں آئیں آپ ان کو چھوڑتے جائیں, آپ ان کو چھوڑتے جائیں. بس اوقات جواب بہت طویل ہے یا بہت زیادہ صفحات پر ہیں, آپ اس کا نفس جواب جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ تو کچھ آپ پڑھیں, پھر اسی طرح جو چیزیں آپ کو مشکل لگے,
نفس جواب کیا ہوتا ہے,
چلے نفس جواب ہی مشکل ہو رہا ہے, تو جو اس کی پہلی ایک ابتدائی عبارتیں ہیں اور جہاں پہ کتب کے حوالہ جات ابھی نہیں شروع ہوئے تو وہاں تک ایک جواب وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کا ماہنامہ فدان مدینہ جیسے اس میں دارالعلوم اہل سنت کے سوالات بھی ہوتے ہیں, احکام تجارت بھی ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے ایک پورا صفحہ جو ہے وہ ہر دفعہ یہ سوالات بھی شامل ہوتے ہیں, تو اس میں ایک اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے ان کے جوابات اور یہ چیزیں کا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں آگے بڑھیں اور پڑھنا شروع کریں. جس نے کبھی فتاوی رضویہ نہ پڑھے آپ 21ویں جلد لے لیں, چلو اس میں آدمی کو تھوڑا سا ایک اچھا لگتا ہے, بھائی کبوتر حلال ہے کہ نہیں ہے, اس طرح کا سوال پڑھے گا, ٹھیک ہے, فلاں چیز کا کیا حکم ہے, پھر پیری مریدی کے کچھ احکامات, کچھ دیگر اولیاء صالحین کے حوالے سے, تو ایک کافی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ آدمی کی دلچسپی اس میں بڑھتی ہے. اور بتایا یہ کہ ابتدائی جلدوں میں جب آتے ہیں تو اب اس میں پانی کی اقسام اس قدر زیادہ ہیں, پھر تیمم کے اندر آئیں تو مٹی کی جو اجناس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے, تو یہ بعض اوقات 3-4 جلدوں پہ سلسلہ ختم وہ کر کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ ان چیزوں پہ کہ جہاں پہ زیادہ 6 جلد ہیں جس میں نماز کے بارے میں کافی, 7 جلد ہیں آپ اس کو آپ پڑھیں, تو آپ اس طرح جب پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر شوق صحیح ہوگا.
میں اشفاق بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر زبان کا ہر قوم کا نا کلاسک ادب ہوتا ہے, وہ کتابیں جو ہوتا ہے نا وہ گولڈن ایرا کی ہوتی ہیں, وہ ہر دور میں پڑھی جاتی ہے. میں یہاں پہ نام تو نہیں لوں گا لیکن بہت ساری اصناف سخن جو ہیں اس میں بہت ساری کتب ایسی ہیں جو اپنی اپنی جگہ نا امہات کتب کا درجہ رکھتی ہیں. وہ مشکل ہو گئی ہیں اب, وہ مشکل ہیں, یہ اس دور کے پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے, لغت کے بغیر پڑھنا دشوار ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی زبان کی ہو, انگریزی میں ہو, عربی میں ہو, اردو میں ہو, چائنیز میں ہو, فرانسیسی میں ہو, کسی میں بھی ہو, لیکن لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں کہ جناب یہ کلاسک ہے, اگر اس کو نہیں پڑھانا تو پھر آگے بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہاں پہ مشورہ دوں گا آپ مکتبۃ المدینہ پر آ جائیں اور کچھ نہ کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا شروع کریں اور امیر اہل سنت کی کتابیں پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو آپ نے جو جس کی وجہ سے ساری گفتگو شروع ہوئی کہ اردو بہتر ہو جائے گی,
بالکل,
اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو علم دین آئے گا, اور علم دین آئے گا تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا خیر کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے.
چلیں گے اسی سیگمنٹ کی طرف, ارشاد رضا دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب تک کچھ ارشاد رضا موصول ہوئے ہیں.
رضا 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 احمد رضا,
ماشاء اللہ, پریشان نظری, بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا, اور
آوارہ گردی,
آوارہ گردی,
بھائی سے محرومی ہے,
بھائی سے محرومی ہے, ماشاء اللہ. اگلا, جھوٹی قسم گھروں کو ویران چھوڑتی ہے, بنت شبیر لاہور. انہوں نے دیکھا ریفرنس بھی لکھا ہے, ماشاء اللہ. ارشاد رضا, دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہیں, بنت نواز لاہور, ماشاء اللہ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزت و آبرو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنی رہے, ماشاء اللہ. آج موضوع چل رہا ہے اعلیٰ حضرت کی امت سے محبت, اور ہم اسے اب اختتام کی طرف لے کے چلیں گے تھوڑی دیر کے بعد. اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے پیارے سے نعتیہ کلاموں میں سے چند اشعار عارف بھائی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
کچھ سوالات کریں گے ہمارے حاضرین سے بھی, یہ بھی کچھ منتظر ہوں گے, کچھ انہیں بھی گفٹس وغیرہ ملیں گے. بھائی بتائیے, کوئی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتے ہیں, یہ کون سا کلام ہے؟ یعنی جو پہلا شعر ہے وہ پھر آپ میں سے کوئی بتائے گا. شعر ہے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ کس کلام کا شعر ہے؟ کلام کون سا ہے؟ یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اس کلام کی؟ نعتوں کے تو شوقین سارے ہی ہوں گے نا, علمی سوال تو کیا نہیں ہے لیکن ہاتھ کافی کم اٹھے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. یہ کس کلام سے ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غلام عباس عطاری
جی.
وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں.
ماشاءاللہ غلام عباس بھائی کا جواب درست ہے.
سبحان اللہ. ان کو درست جواب پر انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. اس میں آپ جان سکیں گے الزام تراشی کی مذمت, امتحان کی تیاری کیسے کریں, اسلام کے ماں کو کیا دیا, مزید اس طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کی ماہنامہ فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے.
ماشاءاللہ آپ کو یہ گفٹ مبارک ہو. چلیں ایک سوال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی ایک شہزادے ایک بیٹے کا نام بتائیں. اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
راج تاریخ کراچی سے. اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے ہیں, ایک کا نام حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان.
سبحان اللہ کیا بات ہے, ایک پیکٹ میں دو مزے.
سبحان اللہ
دو جواب دے دیے.
درست جواب پر انشاءاللہ شاء اللہ ان کو دو ہی گفٹ دیے جائیں گے, ایک امامہ شریف اور دوسرا عطر شریف.
ماشاءاللہ
نیت بھی کر لے گا
امامہ شریف چاہیں تو سنت کی نیت سے باندھے بھی. چلیں یہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غریبوں سے محبت, یتیموں سے محبت کے بھی کچھ واقعات بتائیں. اسپیشلی اس وقت بہت ضرورت ہے غریبوں سے ہمدردی کی. ایک طبقہ ہے ہمارا جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے بعض لوگوں کو بہت نوازا ہے لیکن ہاتھ جیب میں نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت کا اس میں کیسا کردار تھا, غریبوں کی اور مقروضوں کی مدد کیسے فرماتے؟
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو انداز اس حوالے سے تھا, یعنی اس کو یوں گویا کہ ہم سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے گویا کہ آپ نے یہ سیکھا اور یہ اپنی زندگی میں نافذ کیا کہ جیسے وہاں آنے والے سائل کو وہ محروم نہیں کیا جاتا تھا, آپ کے پاس بھی جو کہیں سے بھی اس طرح کا کوئی آتا تو آپ اسے عطا فرماتے تھے.
سبحان.
اور یہاں تک کہ اپنی خاص لباس کی, یعنی جیسے کہ خاص کوئی چادر ہے, خاص کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے آدمی اپنے لیے ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اگر کسی نے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت اسے دے دیا کرتے تھے. پیسوں کے حوالے سے تو اتنا آپ فرمایا کرتے تھے, یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ سخاوت اس قدر تھی کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی آپ پر, آپ نصاب کے اوپر نہ سال گزرنے والی شرط نہ دیگر معاملات, تو آپ وہ چیزیں ایسے ہی بانٹ دیا کرتے تھے, تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ جب مدینہ شریف میں تھے اس وقت بھی آپ کو ایک کسی کا پیغام آیا اور 50 روپے کہے تھے نا, اب وہاں بھیجنے بھی تھے اور آپ کے پاس نہیں تھے, پیسے بھی نہیں تھے, اور خاص آپ نے عرضی پیش کی بارگاہ رسالت میں کہ یہ آپ کی امت میں سے یہ ایک عاشق نے مجھ سے ایک لو لگا کر مجھ سے یہ کہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اگلے دن کسی نے 51 روپے ہدیہ پیش کیا, نذرانہ پیش کیا. اور یہ انداز اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ پیران کے پاس, خاص مشائخ کے پاس لوگ جو نذرانے دینے کا یہ تصور تھا نا, اس کی بیسک بنیاد یہی تھی کیونکہ پیران اعظم کے پاس ان کے مریدین امیر بھی آتے ہیں غریب بھی آتے ہیں. غریب آ کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں, وہ اپنی پریشانیوں کو شیئر کرتے ہیں. تو اب جو عمراء کی طرف سے تحائف آتے تھے تو ان کا اسلاف کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ یہ میری ذات کے لیے بس ٹھیک ہے اس کے اپنی کوٹھیاں بنگلے بنا لو, نہیں یہ نہیں تھے, بلکہ ان کے ذہنوں کے مطابق کہ لوگ ان کو دیا اور ان کے پاس کئیوں نے اپنی پریشانیوں کو شیئر کیا ہوا ہے تو وہ ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. اور یہ انداز اصل یہی ہے جو نذرانے کی بیسک جو چلی تھی, جس میں جو خاص طور پر مشائخ اور ایسی ہستیاں جن کو آ کے پیش کیا جاتا تھا وہ دوسروں کے یوں مشکلوں کو حل کریں, کیونکہ لوگ ان کو بتاتے تھے آ کے اپنی پریشانیاں.
اس نظریے کو نا بڑے خوبصورت انداز میں مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے, جو آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ فرماتے تھے جمع نہیں تما نہیں منع
نہیں,
آئے تو جمع نہیں کریں گے,
نہ آئے تو
کوئی نہیں دے تو تما نہیں لالچ نہیں, اور کوئی دے تو منع بھی نہیں, دے گا تو آگے کسی غریب کو دے دیں گے,
ہاں پاس بھی نہیں رکھیں گے. اور آگے
پورا نظریہ اس تین جملوں میں آ گیا
51 روپے.
جی جی میں جی میں اسی طرف
جی.
تو آپ نے کہا کہ یہ 51 کیوں ہیں, جو مانگنے والے نے 50 روپے یہ کیا دیں, تو کہا کہ وہ ایک جو اوپر آیا ہے وہ اس کے خرچہ بھی یعنی سرکار کی بارگاہ میں عرضی ایسی پیش کی ہے کہ خرچہ بھی ساتھ آ گیا ہے, ڈاک کا کرایہ ہے جو اس کا خرچ ہے, اگر 50 ہی بھیجے جائیں تو 1 روپے وہاں سے مائنس ہو کر 49 بچتا, اس کے پاس پورا پورا 50 پہنچ جائے, اس کے پاس یہ پورا پورا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب کبھی کسی کی پریشانی کو سن لیتے تھے تو آپ جب تک اس کی مدد نہیں کر لیتے تھے اور حتی الامکان آپ یہ کوشش کرتے. اچھا دو طرح کے انداز ہوتے تھے, کبھی خود دینا, کبھی آپ سفارش بھی فرما دیا کرتے تھے کہ آپ اس کا مسئلہ حل کر دو, یعنی آپ اس کے ساتھ یہ کر دو, آپ اس کا مسئلہ حل کر دو. یہاں تک کہ آپ کی جو مسجد کے امام صاحب تھے حافظ رفیق الدین, جن کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ان کے پیچھے بڑی تسلی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنی ہے تو امام بھی تو ایسا جائے. تو آپ اپنی زندگی میں کوئی شاید چار طرح کے اشخاص بیان کیے جاتے ہیں کہ جن میں جو جن کے پیچھے آپ بھی اطمینان سے نماز پڑھتے تھے اور وہ مصلی امامت پہ نماز پڑھاتے تھے. ان میں ایک آپ کے بیٹے بھی ہیں اور ایک صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ حافظ صاحب ان کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ. جب تک آپ خود مصلی امامت پر تراویح کے لیے نہیں گئے تھے تو ان کے پیچھے پڑھتے تھے. صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ اس طرح کے حفاظ کی حالات کی وجہ سے اب یہ محرومی ہو رہی ہے کہ اس طرح کے حافظ نہیں مل رہے کہ جو درست طریقے سے قرآن پڑھیں. تو آپ نے بڑے ایک افسوس کا اظہار کیا کہ اب مجھے جو ہے وہ کچھ سالوں میں یعنی خود پڑھنا پڑ رہا ہے, کسی سے سننے والی یہ سعادت سے محرومی مل رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ حافظ صاحب پڑھاتے تھے تراویح. اچھا ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو خط لکھا اور معذرت کی کہ میں اس دفعہ نہیں آؤں گا رمضان میں نا.
اچھا
تو تراویح اور ساتھ اپنے ایک عرضی بھی مطلب یہ لکھا کہ میرے اوپر قرضہ کافی ہو گیا تو میں اس کام میں مشغول ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدت وہ نکلتی جا رہی ہے جو میں نے قرضے کے لیے مدت لی ہے. یہ دیکھیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی ان چیزوں کو بڑا ایک اہمیت دیتے تھے کہ بھئی آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اب قرضہ جو لوٹانا ہے جتنی آپ نے مدت لی ہے وہ اس سے پہلے ہی فکر مند ہو گئے. اچھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ان سے رابطہ کیا کہ کتنا ٹائم, تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے گزر گئے, میں نے ٹائم سال کا لیا تھا تو 6 مہینے اب رہتے ہیں اور قرضہ چونکہ 400 سے زائد ہے تو اس لیے میں اس کو ادائیگی میں, اور یہ بہت بڑی بات تھی یعنی یہ ایسا نہیں کہ کوئی قرضے کی ادائیگی اس طرح فل فور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ فوراً میرا پیغام سنتے ہی, یہ جو پیغام میرا مل رہا ہے تو یہ لیتے ہی آپ آ جائیں ہمارے علاقے میں, اور مسجد میں آپ نے تراویح پڑھانی, قرضہ اللہ کے ذمے پہ چھوڑے, مطلب آپ نے ایک طرح کا اشارہ دے دیا ان کو نا. اچھا وہ آ گئے, وہ فرماتے ہیں وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس قدر وہ وقت مدت آنے سے پہلے پہلے ہی آپ نے میرے یہ سارے قرضے کا اہتمام کر دیا, سارے قرضے کا, اور مجھے یہ ذہنی یکسوئی آپ نے دی. بلکہ انہوں نے یہ بیان بھی کیا کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد میں مالی طور پر کچھ مسائل کے اندر آ گیا, یعنی وہ جو آپ ہر مہینے خفیہ طور پر بھی یعنی بند مٹھی میں جسے کہا نا کو کچھ مدد کرنا, تو یہ ویسے جس سے ہو سکے یہ ضرور یہ عمل اپنا جاری رکھیں. اور آپ جو ہے وہ جس سے بھی آپ اعلانیہ بھی جتنا بھی خرچ کرتے ہیں آپ مساجد کے ساتھ دیگر معاملات کریں, لیکن کچھ اخراجات ایسے بھی بند مٹھی والے بھی آپ کے ہونے چاہیے کہ جو جہاں جا رہے ہیں وہ جانتا ہے یا جس کی محبت میں جا رہے ہیں وہ جانتا ہے, بس اس انداز سے آپ وہ خرچ کریں. تو وہ فرمایا کرتے تھے یوں کرتے تھے, یعنی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن میرے ساتھ یہ تعاون کیا کرتے تھے.
ہم کیوں نہ کہیں پھر ہیں مسلک رضا مرحبا 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 رضا مرحبا مرحبا مسلک رضا مرحبا 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 رضا مرحبا مرحبا نغمہ رضا
دیکھیے وہ علاج کی مجال جو نظر دل ملا سکے دربار مصطفیٰ کانا رضا کا ہے
رضا احمد رضا